بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں، جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور ہفتے کو روم میں، یورینیم کی افسودگی کے حق پر کوئی بات نہیں ہوگی، ایران کا اعلان۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 10 فلسطینی شہید۔ ہندوستان میں وقف قانون کے خلاف 70 شکایتوں کی سماعت، شکایت کرنے والوں کی دلیلیں سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بی این پی اختر مینگل پارٹی کا 20 سے جاری دھرنا ختم۔ اور یمن کے مختلف علاقوں پر امریکی جنگی طیاروں کے کم از کم 22 حملے، رہائشی علاقے اور شہری مراکز نشانہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور سنیچر کو روم میں ہوگا، تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یورینیم کی افسودگی معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا اگلا دور اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوگا۔ ہمارے نمائندے نے ایران کے اعلی سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پہلے دور کی طرح دوسرے دور کے بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی بھی عمان کی وزارت خارجہ ہی کرے گی۔ اس سے پہلے بعض خبروں میں یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی مسقط میں ہوگا۔ اس درمیان ایران کے وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ بالواسطہ مذاکرات میں یورینیم کی افسودگی کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران پر دباؤ کی مہم کے بارے میں کہا کہ دباؤ کے ذریعے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے یورینیم کی افسودگی ایک حقیقی اور واقعی امر ہے، اور ممکنہ تشویش کو دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یورینیم کی افسودگی کے معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات احترام کے ساتھ ہوں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے امریکی مذاکرات کار کے بیانات کے بارے میں کہا کہ چند دن کے عرصے میں وٹکاف نے کئی طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر ان کا اصل موقف کیا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنے دورے روس کے بارے میں کہا کہ اس دورے کا مقصد روسی صدر کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کا مکتوب پیغام پہنچانا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بدھ کے روز ہونے والے صہیونی حکومت کے حملوں میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوج نے یرموک کیمپ اور خان یونس سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی، جس کے دوران 23 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان حملوں میں 2 فلسطینی مغربی خان یونس کے المواسی علاقے میں شہید ہوئے ہیں۔ المواسی ان علاقوں میں شامل ہے جنہیں صہیونیوں نے محفوظ علاقہ قرار دیا ہے۔ ایک اور حملے میں غزہ شہر کے یرموک اسٹیڈیم پر بمباری کی گئی، جو ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کی جائے پناہ ہے۔ جائے وقوع پر موجود الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق فلسطینی شہری دفاع کے امدادی کارکن 2 شہیدوں کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس حملے میں 7 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسی دوران مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں واقع رفا شہر کے شمال میں رہائشی عمارتوں کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ اس کے علاوہ بھی فلسطینی رہائشی علاقوں اور کیمپوں پر صہیونیوں نے بمباری کی ہے۔ ادھر غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بدھ کے روز صہیونی مظالم کے دوران کم از کم 23 شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہداء کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ کی انسانی صورتحال کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے اور شہری علاقوں پر بمباری کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 70% غزہ کو زبردستی خالی کرنے کا حکم، یا اسرائیلی فوج نے اس کو ممنوع علاقہ قرار دے دیا ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے کیونکہ امداد پہنچانے کا سلسلہ بدستور رکا ہوا ہے اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کا احترام اور ان کی حفاظت نیز انہیں زندہ رہنے کے لیے ابتدائی ضرورت کی چیزیں ہر حال میں فراہم کرنی ضروری ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ غزہ میں جو اسرائیلی جنگی قیدی رکھے گئے ہیں وہ فوری اور غیر مشروط طور پر آزاد کیے جائیں اور غزہ میں بلا تاخیر جنگ بندی نافذ کی جائے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جاری جرائم کی شدید مذمت کی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں اضافے اور معصوم بچوں اور خواتین کے وحشیانہ قتل عام کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں کی متعدد حالیہ دستاویزی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری غزہ میں نسل کشی کے جرائم کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کرے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صہیونی حکام اور پالیسی سازوں کو ان جرائم کے ارتکاب پر عالمی عدالت انصاف میں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے تمام حکومتوں، بین الاقوامی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں، بالخصوص سلامتی کونسل سے اس نسل کشی اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اور فوری اقدام کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اوقاف کی املاک کے بارے میں حکومتی قانون کے خلاف 70 سے زیادہ شکایتوں پر ہندوستانی سپریم کورٹ میں بدھ کے روز سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی بینچ میں یہ سماعت ہوئی، جس میں شکایت کرنے والے وکلاء نے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور کہا کہ یہ قانون آئین کی دفعہ 26 کی خلاف ورزی ہے۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل کپیل سبل نے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو شامل کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں، سکھوں اور دیگر مذاہب کے مذہبی مقامات کی کمیٹیوں میں صرف انہی مذاہب کے لوگ ہیں۔ شکایت کرنے والوں کے وکیل نے کہا کہ یہ 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق ان سے چھیننے کا معاملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی معاملات کو چلانے کا حق اسی مذہب کے لوگوں کا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے سخت سوالات بھی کیے۔ عدالت نے خاص طور پر وقف بائی یوزر املاک اور مرکزی وقف کونسل میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت سے متعلق دفعات پر اعتراض ظاہر کیا۔ بینچ نے واضح طور پر کہا کہ وقف بورڈ میں صرف مسلمان ارکان ہونے چاہیے۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا کہ اگر وہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو جگہ دینا چاہتی ہے تو کیا اسی منطق کے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہبی بورڈوں میں شامل کیا جائے گا۔ سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ نیا قانون آئین کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی کرتا ہے جو ہر مذہب کو اپنے مذہبی امور خود چلانے کی آزادی دیتا ہے۔ کپل سبل نے کہا کہ ترمیمی قانون میں ضلع مجسٹریٹ کلکٹر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلکٹر حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے اور اگر وہ انصاف کرنے کا اختیار حاصل کر لے تو یہ غیر جانبداری کے اصول کے خلاف ہے۔ عدالت نے یہ اندیہ دیا کہ وہ اس مقدمے میں 2 عبوری احکامات جاری کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایک، وقف بورڈ میں تمام ارکان مسلمان ہوں گے صرف عہدے کے مطابق شامل افسران کے علاوہ۔ دوسرا، جب تک کیس زیر سماعت ہے حکومت ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جس سے بائی یوزر وقف جائیدادوں کو منسوخ کیا جا سکے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں اگلی سماعت 17 اپریل بروز جمعرات 2 پہر 2 بجے ہوگی۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں وقف قانون کی منظوری کے بعد پورے ملک میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر ریاست مغربی بنگال میں شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اردو کے بارے میں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سپریم کورٹ نے مہاراشٹر کی ایک میونسپل کونسل کے نام کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ اردو عوام کی زبان ہے، اسے کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور یہ کہ مہاراشٹر میں مراٹھی کے ساتھ اس کے استعمال پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے پاتور شہر کی سابق کونسلر ورشا تائی سنجے باگڑے کی درخواست مسترد کر دی، جنہوں نے پاتور میونسپل کونسل کے سائن بورڈ پر اردو کے استعمال کو چیلنج کیا تھا۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس کے ونود چندرن کی بینچ نے کہا کہ اردو اور مراٹھی کو آئین کے تحت یکساں درجہ حاصل ہے۔ عدالت نے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ مہاراشٹر میں سائن بورڈوں پر صرف مراٹھی کا استعمال ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود اردو کو مسلمانوں سے جوڑا گیا، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے ہندی کو ہندوؤں اور اردو کو مسلمانوں سے جوڑنے کے لیے نو آبادیاتی طاقتوں کو بھی ذمہ دار قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اردو کے عروج و زوال پر تفصیلی بحث کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہندی اور اردو کے اس امتزاج کو دونوں طرف کے سخت گیر عناصر نے روکا، اور ہندی میں سنسکرت کے زیادہ الفاظ شامل کیے گئے اور اردو میں فارسی کے۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے اردو اور ہندی کے درمیان تقسیم پیدا کی اور مذہبی بنیادوں پر فائدہ اٹھایا۔ اردو کو مسلمانوں اور ہندی کو ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا۔ ہندی کو ہندوؤں کی اور اردو کو مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا، جو حقیقت سے ایک افسوسناک انحراف ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو ہندوستانی سرزمین پر جنم لینے والی ایک ہند آریائی زبان ہے جو صدیوں کے ثقافتی امتزاج سے پروان چڑھی۔ صدیوں تک اس نے بہت زیادہ نفاست حاصل کی اور کئی مشہور شعرا کی پسندیدہ زبان بنی۔ پاکستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی نے مستونگ لکپاس پر 20 دن سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل نے بدھ کے روز کہا کہ کوئٹہ میں 18 اپریل کو بی این پی کی مرکزی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل نے مختلف اضلاع میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ دھرنے کے دوران کوئٹہ میں کچھ دن تک موبائل فون پر ڈیٹا انٹرنیٹ سروس بھی معطل تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا تھا۔ پارٹی سربراہ سردار اختر مینگل کی قیادت میں دھرنے کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام گرفتار خاتون کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر کم از کم 22 فضائی حملے کیے ہیں۔ یمنی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے آل سالم علاقے پر کم از کم 10 بار بمباری کی ہے۔ اسی طرح مشرقی سعدہ کے خلاف 3 حملے، مغربی البیضہ میں الزہرا کے علاقے پر 3 حملے، شمالی البیضہ میں الجریف علاقے پر 2 حملے اور شمالی سنا پر 4 بار حملے کیے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ سن 2025 سے یمن کے خلاف فضائی حملے کر رہے ہیں، جن میں ملک کے رہائشی علاقوں اور شہری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مالدیپ نے ملک میں اسرائیلیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مالدیپ نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف احتجاج اور فلسطینی عوام کے ساتھ پختہ یکجہتی کے اظہار کے طور پر یہ قدم اٹھایا ہے۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے پیر کو مالدیپ کی پارلیمنٹ پیپلز مجلس سے منظور ہونے کے بعد اس قانون پر دستخط کر دیے۔ واضح رہے کہ معیزو کی کابینہ نے جون 2024 میں اسرائیل کے فلسطین پر حملے بند ہونے تک اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ قانون سازی تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ مئی 2024 میں مرکزی حزب اختلاف مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن پارلیمان میکائل احمد نسیم نے ملک کے امیگریشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے بل پیش کیا تھا۔ کابینہ نے اس کے بعد اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والوں پر، جن میں دوہری شہریت رکھنے والے بھی شامل ہیں، پابندی عائد کرنے کے لیے قوانین میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی ترامیم کے بعد یہ بل 300 دن سے زیادہ عرصے کے بعد رواں ہفتے منظور ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلسطین دشمنی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے خلاف ایک اور اقدام کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ اگر ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ ادارہ چلانے کے انداز کو تبدیل کرنے کے مطالبات کو نہیں مانتی تو یونیورسٹی کو ٹیکس سے مستثنی حیثیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کے حامی طلبہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک کو روکنے کے لیے ملک بھر کی یونیورسٹیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینیوں کے حامی طلبہ کے مظاہروں کو امریکہ مخالف اور یہودی مخالف قرار دیا ہے اور ان تمام یونیورسٹیوں کے وفاقی فنڈ منجمد کر دیے ہیں جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے مطالبات ماننے سے انکار کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سربراہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یونیورسٹی اپنی آزادی یا اپنے آئینی حقوق پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، چھوڑ کر قدم ان کے، اڑنا تو ہواؤں میں، چھوڑ کر قدم ان کے، یہیں سے ہے قرب حق کے زینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، آپ کے قدم جب سے روشن ہے آج بھی مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا، بس وہیں سے ملتا ہے راز ہر خزینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، کہ بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کمزور و ناتوان شخص کی انتہائی کوشش غیبت کرنا ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہمارا آج کا معاشرہ مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مفاسد کے بہرے بے پایا میں غوطہ زن ہے۔ مادی زندگی کے اسباب و وسائل میں جتنی ترقی ہے، اسی اعتبار سے معاشرہ اخلاقی فضائل میں پیچھے ہٹ چکا ہے، بلکہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ زندگی مزید مسموم اور دردناک ہوتی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے تکالیف سے بچنے کے لیے مسلسل کوششیں کی ہیں، وہ پلیدگی کی آغوش میں گر پڑے اور اندرونی اضطرابات و باطنی رنج و غم کو بھلانے کے لیے برائیوں کے دلدل میں جا پھنسے۔ اس قسم کے معاشرے کی زندگی میں آفتاب سعادت کی ذوفشانی محال ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے معاشرے کے افراد نے اپنے کو قید و بند اور ہر شر سے آزاد کر کے انحطاط کے میدان میں آگے بڑھنے کی بازی لگا رکھی ہو۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ترقی کے روز افزوں وسائل سے برعکس استفادہ کیا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ مادی لبھانے والی چیزیں امید و آرزو کا محور بن گئی ہیں، پلیدی و ناپاکی کا معاشرے کے اوپر ایسا منحوس سایہ وحشتناک طریقے سے نمایاں ہو گیا ہے، کاش یہ بے پناہ دولت و سرسام آور ثروت گمراہی و تباہی میں صرف ہونے کے بجائے اس کا کچھ ہی حصہ مکارم اخلاق کی توسیع و بلندی میں خرچ ہوتا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اخلاقی قوانین ہمیشہ ثابت اور ناقابل تغیر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے معاشرے میں ہمیشہ تغیر و تحول پذیر ہیں اور مختلف صورتوں اور رنگوں میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات محتاج دلیل نہیں ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں بافضیلت افراد کی شخصیت کا معیار نہیں ہے، وہ لوگ قہری طور سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے اور وہ اپنے ماحول سے متاثر ہو کر جو بھی صورت زندگی میں درپیش ہو اسی پر راضی با رضا رہتے ہیں۔ ان کو اس کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کتنا وحشتناک ہے۔ یہیں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ثقافت نہ کبھی اچھے اخلاق کا موجد ہوا ہے اور نہ ہی کبھی معاشرے کی سعادت و اصلاح کی ضمانت دے سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر کارل کہتے ہیں، ہم کو ایک ایسی دنیا کی شدید ضرورت ہے جس میں ہر شخص اپنے لیے زندگی میں ایک مناسب مکان تلاش کر سکے، جس میں مادیت و معنویت کا چولی دامن کا ساتھ ہو، تاکہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کر سکیں۔ یہ بات تو ہم سبھی جان چکے ہیں کہ زندگی کی گلیوں میں قطب نما اور راہبر کے بغیر چلنا بہت ہی خطرناک ہے، اور اس بات پر زیادہ تعجب ہے کہ اس کے باوجود یہ خطرات ہم کو معقول زندگی کے وسائل و اسباب تلاش کرنے پر کیوں نہیں آمادہ کرتے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی اپنی من پسند زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ لوگ آج کی مادی ٹیکنالوجی سے حاصل شدہ سہولتوں کے سمندر میں غرق رہتے ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر جدید تہذیب و تمدن سے ترک استفادہ پر تیار نہیں ہیں، اور نہ اس کی طرف سے چشم پوشی کے لیے آمادہ ہیں۔ آج کی زندگی اس بڑی نہر کی طرح ہو گئی ہے جس کا پانی زمین کے نشیبی علاقے کی طرف رواں دواں ہو۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی تمناؤں کے دل فریب نشیب کی طرف تیزی سے بھاگ رہی ہیں، اور ہر قسم کی پستی و فساد میں الجھتی جا رہی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ تمناؤں کو حاصل کر سکے۔ لوگوں نے اپنے نفوس کے لیے نئی ضرورتوں کا میدان تلاش کر لیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس میدان میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی خواہشات ہیں جن کی تکمیل بہت آسان ہے، جیسے غیبت وغیرہ، حالانکہ یہ چیزیں شراب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ معاشرے کی سب سے بڑی برائی عیب جوئی اور غیبت ہے۔ غیبت کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کی معنوی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ غیبت کے عادی ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی فکری صلاحیت اور نظم اخلاقی کو کھو دیا ہے۔ یہ لوگ عیوب اور رازوں کو ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ غیبت انسانی فضیلت کو ویران کر دیتی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ بری عادت روشن افکار کو بدل کر اس کے ذہن کے سامنے فہم و تعقل کے دریچوں کو بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ معاشرے پر گہری نگاہ ڈالیں تو اس غیبت نے پیکر اجتماع پر کاری ضرب لگا کر اس کو مجروح کر دیا ہے، اور معاشرے کے اندر کینہ و دشمنی کو بڑھاوا دیا ہے۔ جس قوم کے اندر یہ صفت راسخ ہو گئی ہے اس نے قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیا، اور اس کی شہرت کو داغدار بنا کر اس ملت کے اندر ایسا شگاف ڈال دیا ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ آج غیبت کا بازار ہر جگہ گرم ہے، اور اس نے ہر طبقے کے اندر رخنا پیدا کر دیا ہے۔ جس طرح گیتی کے حادثات باہم مرتبط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر لوگوں میں روحانی انحراف پیدا ہو جائے تو وہ ہر طبقے میں سرایت کر جاتا ہے۔ غیبت کی وسعت دامانی کی وجہ سے لوگوں کے افق افکار پر مایوسی اور بدبینی کی روح سایہ فگن ہو چکی ہے، آپسی اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے جب تک اچھی صفات اور روح یگانگت کا سایہ معاشرے پر نہ پڑے، خلوص کا تحقق ناممکن ہے۔ جس معاشرے میں پسندیدہ اخلاق کا وجود نہ ہو، وہ حیات کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حیدر علی صاحب اندھیری ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ان پروگراموں کو سن کر اپنے دینی، سماجی اور اسلامی موضوعات پر بہت کافی مواد حاصل کرتے ہیں۔ صبح امید، بزم دوستاں، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت اور خلقت کی رانائیاں میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں شاہی فوج کے سپہ سالار کا ایک بڑا ہی لائق و فائق بیٹا تھا، جو صاحب فن و کمال بھی تھا۔ جب بادشاہ کو اس کی ذہانت اور فن و کمال کا پتہ چلا تو اس نے اسے ایک اہم عہدے پر فائز کر دیا۔ سپہ سالار کا یہ بیٹا بھی اچھی صفات کا مالک تھا اور عقل مند و دانا بھی۔ جو بھی کام کرتا اس میں ضرور کامیاب ہوتا۔ بادشاہ اور اس کے درباری بھی اس کے مستقبل کے بارے میں بڑے پر امید تھے۔ یہ نوجوان بھی سب کے ساتھ ادب آداب سے پیش آتا اور سبھی سے محبت کیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسے محبت کرتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں کچھ حاسد لوگ بھی تھے اور انہیں اس کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے تو اس کوشش میں رہتے کہ کوئی موقع ہاتھ آئے تو اس نوجوان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ ہی روک دیا جائے۔ ان حاسدوں نے بڑی سوچ بچار کی اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ اس نوجوان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ ان حاسد دشمنوں کے دل میں اس نوجوان کی موت کی آرزو کروٹیں لے رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ اس پر ایک بھاری الزام لگایا جائے، اور وہ بادشاہ کے ساتھ خیانت کا الزام۔ لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ ان الزامات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے اور انہیں خود ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاسد دشمنوں نے کئی بار بادشاہ کے پاس جا کر اس کی چغلی لگائی اور جو الزام انہیں لگانا تھا وہ لگا دیا، مگر بادشاہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، تو اس نے سپہ سالار کے بیٹے کو دربار میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے حاسد دشمنوں کی کارستانیوں سے بھی آگاہ کرے اور اسے اس الزام کے بارے میں باز پرس کرے جو ان لوگوں نے اس پر لگایا ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اس نوجوان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تم سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بڑے سکون و اطمینان سے کہا، میں اپنے ارد گرد والوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طور پر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت انصاف سے کام لے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مجھ پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں نے اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے سبھی کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے، کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں روز بروز ترقی کا زینہ سر کر رہا ہوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و منصب حاصل کرتا جا رہا ہوں تو انہیں حسد ہوتا ہے اور وہ میرے سامنے رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے مقام منصب سے ہاتھ دھو بیٹھوں، لیکن بعض اپنے حسد میں حد سے گزر چکے ہیں اور میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میں اپنے علم و دانش اور ذہانت کے ذریعے ہر کام کر سکتا ہوں، مگر حاسدوں کو رائے راست پر لانا، ان کے دلوں سے حسادت کا سیاہ داغ مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس عقلمند نوجوان کی بات سننے کے بعد کہا، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، لیکن کیا تم نے نہیں سنا کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ حاسد دوسروں کو بعد میں نقصان پہنچائے گا، پہلے تو وہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد و واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا شہد و سرا کا سیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہد و سرا کا سیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میرا رفعتوں میں نصیب ہے میرے ورد لب ہے نبی نبی میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میں غم و الم میں ہوں مبتلا میں غم و الم میں ہوں مبتلا کوئی کیا کرے گا میری دوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا میرا دو جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون تبھی نبی